حي على السلام، حي على السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفى، ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه، فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات، وقد سموا لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآله، واجعله أيمن يوم عهدناه، أفضل صاحب صحبناه، وخير بخت ظللنا فيه، واجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار، من جملة خلقك أشكره لما أوليت من نعمك، وأقومهم بما شرعت من شرائعك، وأوقفهم عما حذرت من جنهك على سائر خلقك في يوم هذا وساعتي هذا مستقر هذا، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، قائم بالقسط، عدل في الحكم، رؤوف بالعباد، وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك، حملته رسالتك فأداها، وأمرته لصلاة الجمعة لأمته ونسح لها. اللهم صل على محمد وآل محمد أكثر ما صليت على أحد من خلقك، وأجره عنا أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك وأمتك وأمته، إنك أنت العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. ملك درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. روز جمعہ ہے، زوال جمعہ ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی ہے. عباد اللہ، عبادت الہی کے لیے نماز ہائے جمعہ میں موجود ہے. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل، زمانے کے امام کی نصرت کی حقیقی معرفت کے حصول، اور اپنے اپنے ایمان کے استحکام کے لیے بلند تر صلوات. وعجل فرجهم، وعجل فرجهم کو فراموش نہ کریں. عزیزان گرامی، ماہ شعبان کا آغاز ہو چکا ہے. روایات میں ماہ شعبان کی عظمت و فضیلت کے بارے میں بے شمار احادیث اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہیں. اس مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب، اس مہینے میں صدقہ دینے کا ثواب، اس مہینے میں غریبوں کی مدد اور امداد کرنے کا ثواب، اس مہینے میں صلہ رحم یعنی اپنے رشتہ داروں سے، خونی رشتہ داروں سے ملنے ملانے کا ثواب، یہ وہ چیدہ چیدہ نکات ہیں کہ جن کو محمد اور آل محمد علیہ السلام نے اپنی روایات میں بیان کیا ہے. اور ماہ شعبان ہو یا ماہ رجب المرجب ہو یا ماہ رمضان ہو، یہ سب قرب الہی کے حصول کے مہینے ہیں. عزیزان گرامی، یعنی ہم اللہ کی بندگی کے لیے ان ماہ میں کوشش کریں. اس ماہ میں ہمیں تولا کا بھی حکم دیا گیا ہے، اس ماہ میں ہمیں تبرع کا بھی حکم دیا گیا ہے. اس ماہ میں در حقیقت جو اعیاد شعبانیہ ہیں، جو ائمہ طاہرین اور خاندان رسالت سے وابستہ افراد کی ولادتیں ہیں، یہ در حقیقت تولا کی ایک بہترین قسم ہے کہ جس میں انسان خدا کی ان متبرک اور مقدس ہستیوں کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا سوال کرتا ہے. اور اس ماہ میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کثرت کے ساتھ اللہ سے راز و نیاز کریں. دو دعائیں جو اس ماہ میں بہت زیادہ جن کی تاکید کی گئی، ان کی طرف اشارہ کروں گا. ایک صلوات شعبانیہ ہے، جس کے بارے میں ملتا ہے کہ آئم طاہرین اس کی تلاوت کرتے تھے, اور امام سجاد کے بارے میں بھی ہے, یہ زوال کے وقت پڑھی جاتی ہے, یہ معمولاً نماز ظہر کے بعد پڑھی جاتی ہے. اس دعا میں امام در حقیقت اہل بیت کی پہچان کرا رہے ہیں کہ اہل بیت کون ہے, اہل بیت کن ہستیوں کا نام ہے. الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ, یہ وہ کشتی نجات ہے جو دنیا کے بحر تلاطم میں مسلسل اپنے سفر کی جانب گامزن ہے. اہل بیت کو در حقیقت ایک کشتی نجات کہا ہے امام نے, جیسے کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح, میرا اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کسی ہے جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا, جو اس نے اس سے منہ موڑا وہ غرق ہو گیا. تو اہل بیت کو در حقیقت اعزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کروں کشتی نجات کہا ہے, اور پھر وہاں کہا ہے لازم یہ ہے کہ اہل بیت کے قدم بقدم ساتھ ساتھ چلا جائے, نہ پیچھے رہ جانے والا نہ آگے بڑھ جانے والا. توجہ رکھے گا, نہ اہل بیت سے آگے بڑھنا ہے نہ اہل بیت سے پیچھے رہنا ہے, بلکہ قدم بقدم نال بنال اور انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ اہل بیت کے نقش قدم کی تاسی کرے, کیونکہ آپ آگے بڑھیں گے تو چراغ سے جو آگے بڑھ جائے گا وہ خود اپنے لیے اندھیرا قائم کرے گا, جو پیچھے رہ جائے گا, جو قافلے حق سے پیچھے رہ جائے گا, شیطان اور شیطانی طاقتیں اسے اغوا کر لیں گی. لازم ہے کہ انسان اہل بیت کے ساتھ رہے. یہ صلوات شعبانیہ, یہ درود شعبانیہ, اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے, الحمدللہ اس کے ترجمے موجود ہیں, عربی کے ساتھ ترجمہ بھی تلاوت فرمائیں تاکہ جو ہے ہم اس کے مطالب عالیہ سے مستفید ہو سکیں, اور جس چیز کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ آئمہ طاہرین نے بہت ہی عظیم ترین مطالب کو ان دعاؤں میں, ان صلواتوں میں, ان زیارات میں ہمارے لیے بیان کیا ہے. یہ صرف لقلقہ لسانی نہیں ہونا چاہیے دعائے کمیل اور دوسری دعاؤں کی نسبت کے انسان سے پڑھ لے اور ختم کر لے, نہیں, بلکہ یہ دعائیں ایسی ہیں تاکہ ان کے مطالب کو اپنی روح میں اتارا جائے, تاکہ اس ماہ کے ذریعے سے, اس ماہ کی برکتوں کے ذریعے سے انسان جو ہے خدا کے قرب حاصل کر سکے. اور ایک اور مناجات ہے کہ جس کے لیے ملتا ہے روایات میں, حضرت امام خمینی نے اشارہ فرمایا ہے کہ تمام ائمہ طاہرین اس مناجات شعبانیہ کو پڑھا کرتے تھے. بہت کم دعاؤں کے بارے میں ہے جن کے لیے ہے کہ ائمہ طاہرین سب کے سب اس کو پڑھتے تھے. ان مخصوص خاص دعاؤں میں سے, ان مناجاتوں میں سے ایک مناجات شعبانیہ ہے. مناجات شعبانیہ امیر المومنین سے منصوب ہے, اور پھر بقیہ ائمہ طاہرین اس کی تلاوت کے, اس کے چند جملے جتنا وقت میرے پاس ہے آپ کی سماعت کی نظر کروں کہ کس طرح اعلیٰ ترین مطالب کو اہل بیت علیہ السلام معرفت کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول رہے ہیں, کس طرح ہم لوگوں کو, ہم ناقص انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. یہ ایام میں نے عرض کیا کہ قرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہے. قرب الہی کیسے حاصل ہوگا؟ جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, سورہ نساء آیت نمبر 59, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, وَأَتِعُوا الرَّسُولَ, اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. وہ صاحبان امر کون ہیں؟ روایت ملتا ہے صاحب امر سے مراد محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. مناجات شعبانیہ پوری پڑھنے کے قابل ہے, پوری تفسیر کے قابل ہے. ایک ایک جملہ اس کا نور میں ڈوبا ہوا ہے عزیزان گرامی, ہدایت ہے ہمارے لیے. ان من تعرف بکا غیر مجہول, اے خدا جو تیری معرفت حاصل کر لے وہ کبھی نہ شناختہ نہیں رہے گا, کبھی مجہول نہیں رہے گا. یعنی جو نور خدا سے اپنے آپ کو منور کر لے, جو خدا کی معرفت کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچان والے خدا سے منسوب کر لے عزیزان گرامی, فَإِنَّهُ غَيْرُ مَجْهُولٍ, امام کہہ رہے کہ وہ مجہول نہیں رہے گا, وہ پہچان لیا جائے گا. جیسے نور نہ ہو تو اندھیرا ہوتا ہے, جیسے ہی نور آتا ہے ہر چیز روشن اور آیا ہو جاتی ہے, منور ہو جاتی ہے نور سے. نور جتنا پڑتا رہتا ہے وہ چیز منور ہوتی جاتی ہے. کہا کہ خدا کی ذات, اس کی معرفت, اس کی پہچان ایک نور ہے. تم جتنا خدا سے قرب حاصل کرو گے اتنا ہی تم زمین سے زیادہ ملائکہ کے درمیان مشہور ہوتے چلے جاؤ گے. وَمَن لَا دَبَكَا خَيْرُ مَخْذُولٍ, جو تیری پناہ میں آ جائے وہ کسی کے سامنے رسوا نہیں ہو سکتا. آج ہم اپنی عزت بچانے کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے ہاتھ پیر مار رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ حقیقی پناہ گاہ, حقیقی ملجا کون ہے؟ وہ خداوند عالم کی ذات ہے. من لا ذبکا, لا ذبکا یعنی پناہ چاہوں, جیسے آپ بارش میں ہوتے ہیں, دھوپ میں ہوتے ہیں, سایہ چاہتے ہیں, دوڑ کر آتے ہیں تاکہ سائے میں آ کر دھوپ سے بچ سکیں, چھت کے نیچے آ کے سائبہ کے نیچے آ کر بارش سے بچ سکے. اسی طرح کیا ہے, اہل بیت کی پناہ میں آنا ہے. اور پھر روایت ملتا ہے کہ جو اہل بیت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا, در حقیقت دروازہ اس کے لیے کھول جائے گا. استاد علی حوض علمیہ قم اور ایران کے بہت مشہور خطیب ہیں, فرماتے ہیں کہ جناب زہرہ سے توسل کریں اور جناب زہرہ سے کم نہ چاہیں. سب سے کم ترین چیز اگر چاہیں تو وہ خدا کی معرفت ہو. سب سے پہلی چیز جس کا سوال کرے جناب زہرہ کے توسل سے اور توسل سے, وہ امام زمانہ کے لیے مستحکم ایمان ہو کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے آمادہ و تیار ہو سکے. پھر امام فرماتے ہیں کہ الہی ان من انتہج بکا لمستنیرون, اے خدا جس کی نہج, جس کا راستہ, جس کا وے تیرا ہو جائے, جو تیرے راستے پہ چلے وہ مستنیر ہو جاتا ہے, وہ روشن ہو جاتا ہے, وہ آگاہ ہو جاتا ہے. خدا کا راستہ تاریکیوں کا راستہ نہیں ہے, خدا کا راستہ نور کا راستہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا, وہ تاریکیوں سے نکالتا ہے نور کی طرف لے جاتا ہے. ان من انتہج بکا لمستنیر, یہ وہ مطالب عالیہ ہیں کہ جس کو اہل بیت علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ خدا جو تیرے راستے میں چلے گا, جو علم کے ذریعے سے, معرفت کے ذریعے سے, شعور کے ذریعے سے, بیداری کے ذریعے سے تیرے راستے میں چلے گا, اس کا راستہ روشن ہو جائے گا, اس کی دنیا اور آخرت روشن ہو جائے گی. اور اس کے بعد فرمائے وہ ان من اعتصم بک المستجیر, فرمایا کہ وہ شخص, وہ انسان جو اعتصام کرے, جو تیری پناہ میں آ جائے, جو عصمت طلب کرے تجھ سے, جو تیرا دروازہ کھٹکھٹائے, امام فرما رہے ہیں وہ پناہ میں آ جائے گا. یا ہادیا من استہدا یا عاصما من استعصما, کیا مطلب؟ یعنی اے اس کی پناہ گاہ جو اسے پناہ لینا چاہے, اے اسے عصمت اور گناہوں سے بچانے والے جو خدا سے سوال کرے کہ خداوندہ مجھے گناہوں سے بچا. مجھے یاد ہے کہ آیت اللہ مشکینی جب مرحوم رحمت اللہ علیہ جب خطبہ جمعہ دیتے تھے نماز جمعہ میں قوم کی, تو وہاں پہ فرماتے تھے کہ میں اپنے آپ کو اور آپ کو گناہ نہ کرنے کی سفارش کرتا ہوں. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کا گناہ انسان آئے اور خدا کی بارگاہ میں عذر پیش کرے. ایک عارف تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, واپس جانے لگا نماز پڑھ کے. کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ نہیں بس ایسے ہی آیا تھا. کہا کہ نہیں بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ میں خدا سے یہ کہنے آیا تھا, خداوندہ میں خطا کار ہوں, باغی نہیں ہوں. توجہ رکھے گا, باغی نہیں ہوں, خطا کار ضرور ہوں, گناہگار ہوں تیرے, لیکن باغی نہیں ہوں, آیا تھا بس سر رکھنے کے لیے. تو کہتے جب بھی وہ وجد میں آتے تھے, کیفیت میں آتے تھے, تو کہتے تھے خداوندہ میں باغی نہیں ہوں, میں خطا کار ضرور ہوں. انسان سب سے اچھی عادت یہ ہے انسان کی کہ وہ در حقیقت خدا کے سامنے اعتراف کرے. نماز جمعہ, خطبہ جمعہ, آج کے دن کی نورانیت در حقیقت خدا کی بارگاہ میں استغفار کی وہ گھڑی ہے, وہ لمحہ ہے جس میں ہم سب کو دعوت دی گئی. خطیب جمعہ اپنے آپ کو بھی اور آپ تمام نماز گزاروں کو بھی بار بار نصیحت کرے تاکہ اس عصمت کو حاصل کر سکیں. اور اس کے بعد فرمایا ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی, اے خدا اگر تو مجھے محروم کر دے تو کون مجھے رزق دے گا؟ اے خدا اگر تو مجھے محروم کر دے, خدا اگر محروم کر دے, خدا اگر ہدایت کا دروازہ بند کر دے انسان پر، عزیزان گرامی، کوئی اس کو ہدایت یافتہ نہیں کر سکتا. انسان خود مقدمات فراہم کرتا ہے اپنی ہدایت کے. صبح سے لے کر شام تک جو میں گناہ کر رہا ہوں عزیزان گرامی، وہ میری رات بھر کی غفلت کی وجہ سے ہے، اور دن بھر کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے میں رات کی عبادت سے محروم ہو جاتا ہوں. لازم و ملزوم ہے جتنی توجہ، جتنی آگاہی، جتنا شعور، جتنی توبہ انسان سوتے وقت خداوندہ صبح کی نماز، سورہ کہف کی آخری آیت کی تلاوت بار بار متوجہ کرنا اپنے آپ کو، انسان نماز شب کے لیے، انسان نماز فجر کے لیے بیدار ہوگا. اور پھر دن بھر جیسے کہ علماء نے کہا مراقبہ کرے، مراقبت کرے، خیال کرے، گناہ نہ ہو. آپ کو خدا دیکھ رہا ہے، آپ کا امام دیکھ رہا ہے. یہ وہ مطالب ہیں عزیزان گرامی مناجات شعبانیہ کے کہ جو ہمیں متوجہ کرے. اور آخری جملہ عرض کرو، الہی انظر الیہ نظر ممن نادیت فاجابک، اے خدا مجھ پر ایسے نگاہ ڈال. کیا لطف ہے، کیا کلام ہے، کیا شیرینی ہے مولا کائنات کی زبان مبارک میں. خداوندہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کو تو دیکھتا ہے، نظر رحمت ڈالتا ہے، اور وہ تیری اطاعت کے لیے آمادہ و تیار ہو جاتے ہیں. یہ جو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے واجبات ادا نہیں ہو رہے، ہم گناہوں کو دل لگا کے انجام دے رہے، اس کا مطلب کہ خدا نے نظر رحمت نہیں ڈالی. ایزانے گرامی، خداوندہ عالم سے دعا ہے کہ ماہ شعبان کی برکتوں اور رحمتوں مغفرتوں کا ہمارے شامل حال فرمائے، اور ہمیں اس ماہ مبارک کی حقیقی عظمتوں کو حاصل کرنے اور قرب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل ما ہو وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثل شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت، والصلاة والسلام على محمد نبی سید المرسلین وعلى علی ابن ابی طالب وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسین الشہید مظلوم بکربلا وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی باقر العلم الاولین وجعفر ابن محمد الصادق البار الامین وموسى ابن جعفر الكاظم وعلی ابن موسى الرضا من اترته ومحمد ابن علی الجواد وعلي بن محمد السراج والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المنتظر الحجة بعد آباه على خلقه المؤدي عن نبيك وارث علم الماضين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يمله الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره انه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي من ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقيه عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمره ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد واله الطاهرين والسلام عليه وعليهم. اس دوسرے خطبے میں بھی میں اپنے آپ کو اور آپ سب نماز گزار بھائیوں کو تقویٰ کی، حلال و حرام کی، حکم خدا کو اپنی خوشیوں میں، اپنے غموں میں، زندگی کے تمام لمحات میں مد نظر رکھنے کی تاکید و سفارش کرتا ہوں. سب سے اہم مسئلہ جو اس وقت زبان زد خاص و عام ہے، دشمنان اسلام کی جانب سے جو مختلف سازشیں کی جا رہی ہیں، ان سازشوں میں سے ایک سازش در حقیقت قرآن کریم کی تحریف کا نعرہ لگانا ہے. اور اس دفعہ یہ نعرہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے وسیم رضوی نامی ایک گمراہ، ایک ضال، ایک منحرف شخص نے لگایا ہے، جس نے تحریف قرآن کا دعویٰ کرتے ہوئے کہ قرآن کریم کی 26 آیات ایسی ہیں کہ جن کو قرآن سے نکال دینا چاہیے. یہ شخص کون ہے؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہ دشمن طاقتوں کا وہ اعلی کار ہے کہ جو انہی کی زبان بول رہا ہے. اس سے قبل بھی اس نے مختلف اوچے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے اس نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے ہیں. بظاہر شیعہ اوقاف یا وقف بورڈ کا چیئرمین اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن اس شخص کی جو ذات اور کردار ہے وہ بہت ہی متناقض ہے. عزیزانِ گرامی، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اکثر علماء شیعہ سنی کا عقیدہ ہے کہ قرآن تحریف سے پاک ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. لیکن یہ نعرہ لگانا کہ تحریف قرآن در حقیقت ایک حقیقت رکھتی ہے، اس کی جانب شیعہ سنی علماء نے کھل کے اظہار کیا ہے. اور اگر کہیں پر کچھ جعلی روایات ہمیں شیعہ سنی کتب میں نظر آتی ہیں تو دونوں طرف کے فریقین کے علماء کا عقیدہ ہے علمی شخصیات کا کہ یہ من گھڑت احادیث ہیں، من گھڑت جعلی احادیث ہیں، ان کو گڑھا گیا ہے دشمن کی طرف سے، جن کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے، جن کو داخل کیا گیا ہے، اور اسلام میں یعنی قرآن میں در حقیقت تحریف قرآن کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے. اور ہم یہ کہیں کہ جناب 26 چل جائے گی، 26 آیات کو نکال دیا جائے، تو یہ شخص دشمن کے پلیٹ فارم سے در حقیقت کھڑا ہوتا ہے اور بات کر رہا ہے. ہم یہاں سے خواجہ مسجد کھارا در سے در حقیقت اعلان کرتے کہ ہم شیعین حیدر کرار نماز جمعہ کے اس پلیٹ فارم سے اعلان کرتے ہیں کہ یہ شخص گمراہ ہے، یہ شخص مرتد ہے، یہ شخص تحریف قرآن کا قائل ہے. اس کی صدا روایات اسلامی میں، فقہ اسلامی میں در حقیقت معین کر دی گئی ہے، اسی طریقے سے جیسے حضرت امام خمینی نے سلمان رشدی کے لیے صدا معین کی تھی، اس کی بھی صدا معین شدہ ہے عزیزانِ گرامی. لہذا ہمارے تمام شیعہ سنی علماء کو متحد رہنا چاہیے. مسلسل علماء امامیہ کی جانب سے اس کی مذمت کی جا رہی ہے. دوسرا ایک اور مسئلہ جس کی جانب بہت تیزی سے اشارہ کروں، وہ یوم خواتین کے مقدس نام سے پاکستان میں عرصے دراز سے جو ایک سازش پنپ رہی ہے، آزادی مارچ کی، عورت مارچ کی، میرا جسم میری مرضی، اس قسم کے سلوگن نعرے دے کر در حقیقت پاکستان کی باغیرت عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جس کے کچھ نمونے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس میں ہم جنس پرستی سے متعلق آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، جس میں حجاب اور واجبات دین کا انکار کیا جا رہا ہے. یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ ان چیزوں کو روکے، اور یہ علماء اہل سنت و علماء امامیہ کی ذمہ داری ہے کہ خطبات نماز جمعہ میں در حقیقت عورت کی حقیقت، عورت کی اس آزادی، عورت کے اس مقام کو در حقیقت بیان کرے جو اسلام نے انہیں دیا ہے. اور اس قسم کے جو اجتماعات ہو رہے ہیں ان کی نفی کرے، لوگوں کو شعور دیں. وإلا صورتحال یہ اگر یہی چلتی رہی اس موجودہ حکومت میں تو نہ جانے کتنے ہی واجبات دین کا مذاق اڑایا جائے گا. یہ حکومت کی ذمہ داری اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر سوشل میڈیا پر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں سنیں، وہ ڈس لائک کریں، وہاں اس کی مذمت کریں، وہاں اپنے کمنٹس لکھیں تاکہ اس طریقے سے ان کے حوصلے پست ہوں اور اس کے جواب میں مدلل انداز کو اختیار کریں. ایک اور مسئلہ جو آنے والی مناسبتوں میں شامل ہے، 23 مارچ یوم قرارداد پاکستان 1940. عزیزانِ گرامی، پاکستان کے قیام سے قبل قرارداد پاکستان کا لکھا جانا اور پاکستان کی دینی اور اسلامی حیثیت کو تسلیم کرنا اور دو قومی نظریے کے تحت پاکستان کی جد و جہد کو کامیاب بنانے کا عزم کرنا، یہ مسلمانان پاکستان، یہ قائدین پاکستان، یہ بانیان پاکستان کا دینی مطالبہ تھا کہ جس کے تحت یہ قرارداد لکھی گئی اور آج تک موجود ہے اور تاریخ کا حصہ ہے. لیکن دیکھنے میں آتا ہے یہ حکومتیں اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے، یہ طول دینے کے لیے، یا اپنے اقتدار کو چند شب و روز تک محیط کرنے کے لیے قرار داد پاکستان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں دہشت گرد در حقیقت، کہیں سیاستدان، کہیں سیاسی جماعتیں مختلف انداز سے در حقیقت، کہیں ہماری سینٹ کے انتخابات میں جس طرح پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ووٹوں کو خریدا جاتا ہے، وابستگیوں کا سودا کیا جاتا ہے، یہ سب در حقیقت عزیزان گرامی قرارداد پاکستان کے منافی ہے. پاکستان کے مسلمان اس بات کو ہرگز فراموش نہیں کریں گے کہ وہ ملک جو ہم نے عظیم قربانیوں کے ساتھ دیا ہے، وہ ملک جس کو ہم نے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے، ہم اتنی آسانی سے اسے محو نہیں دیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرارداد پاکستان کے اصل مقاصد کی جانب متوجہ کریں. یہ آئمہ جمعہ کا کام ہے، یہ آئمہ جماعت کا کام ہے عزیزان گرامی کہ وہ در حقیقت ان مطالب کو بیان کریں. ایک اور نقطہ اور ایک مناسبت روز جوان ہے. روز جوان یعنی ولادت شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے. روز جوان اگر کوئی ہونا چاہیے تو شہزادہ علی اکبر کا دن ہونا چاہیے. مساجد میں، امام بارگاہوں میں، محلوں میں، جہاں جہاں موقع ملے اجتماعات منعقد کی جائے، محفل میلاد منعقد کی جائے، تاکہ نوجوانوں کو جو امام زمانہ کے سپاہی ہیں عزیزان گرامی، ان کی تربیت کا انتظام ہو سکے. ہم علماء نے محفلوں میں، محافل میں، میلاد میں جانا چھوڑ دی. یہی وجہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہاں آ کر ہر قسم کا کلام پیش کر رہے ہیں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ خطبہ کی ذمہ داری کہ وہ میلادوں میں جائیں، جا کر اصلاح کریں. اگر کوئی ایسا شعر، کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسی بات جو غلو پر مبنی ہو، جو منحرف کرنے والی ہو، جو راہ راست نوجوان نسل کو ہٹانے والی ہو، اس کی طرف متوجہ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سیرت کیا تھی. اونچے مقام پر آپ کا ایک مکان بنا ہوا تھا جہاں رات کو آپ چراغ جلاتے تھے، مشعل جلاتے تھے. کوئی بھولا بھٹکا مسافر آئے تو میں اس کا اپنا مہمان بناؤں، میں اس کو کھانا کھلاؤں، میں اس کی خدمت کروں. یہ ہے سیرت علی اکبر. آج ہمارے نوجوان کو کیا ہو گیا ہے؟ آج وہ اپنے جسم پر ٹیٹو بناتے ہوئے نظر آتا ہے، یا مغرب زدہ افراد کے بالوں کو، اس کے ہیئر اسٹائل کو اپناتا ہوا نظر آتا ہے. جو دنیا اور آخرت کے ہیرو ہیں، محمد آل محمد اور حضرت علی اکبر علیہ السلام جیسے شہزادے، در حقیقت ان کی پیروی لیے تیار نہیں ہوتا. تو روز جوان ایک بہت اچھی مناسبت ہے عزیزان گرامی کی، جس میں ہم سب کو لازمی طور پر شریک ہونا چاہیے اور نوجوانوں کی ہدایت کا انتظام کرنا چاہیے. ایک اور نقطہ کہ جس کی جانب اشارہ کروں، اور ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں مجالس میں، محافل میں، جہاں جہاں موقع ملتا ہے، وہ یہ کہ اس وقت ہم جس اجتماعی لحاظ سے کورونا سے گزر رہے ہیں، اس کی ایک تیسری لہر آئی ہے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ درمیانی طبقے کو، مڈل کلاس کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی بیان کی گئی. بہرحال میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہاں پہ ضروری ہے. اجتماعات میں جائیں، فاصلوں کو اپنے درمیان رکھیں، ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں عزیزان گرامی. ماسک پہن کے رکھیں. ماسک رکھ لینا کوئی 4-5 کلو کا ماسک نہیں ہوتا، چند آنس کا ماسک ہوتا ہے، چند ملی گرام کا ماسک ہوگا جو آپ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں. اس انتظار میں مت رہیے، یہ شرعاً واجب ہے. جس طرح اطباء نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کریں، اسی طرح ہمارے فقہا نے کہا ہے کہ اطباء اور ڈاکٹرز کی احتیاط پر عمل کریں. لہذا اگر کوئی شخص ماسک نہیں پہنتا، وہ اپنے مرجع کے فتویٰ کی مخالفت کرتا ہے، اور مرجع وقت کی، مجتہد وقت کی، فتویٰ کی مخالفت کرنا شرعاً حرام ہے. توجہ رکھیے گا، شرعاً حرام ہے. لہذا اگر کوئی شخص ماسک پہن کے نہیں آتا، وہ شرعاً حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. لہذا ماسک کو اپنے لیے لازمی بنائے اور احتیاطی تدابیر میں عمل کرے. اسی طریقے سے آنے والے دنوں میں 15 شعبان آئے گی، یا اس کے بعد دوسرے ایام آ رہے ہیں، اس میں ہم، اسی طرح ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم اپنے لیے لازم و واجب کریں کہ ایس او پیز کے ساتھ، احتیاطی تدابیر کے ساتھ وارد میدان ہو سکیں. اور آخری جو یہ تین ولادتیں ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کی، امام زین العابدین علیہ السلام کی، اور امام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی، میں ان کی مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں. آج 4 شعبان ہے، آج یوم وفا ہے. جس طرح عباس با وفا نے اپنے زمانے کے امام کے لیے وفا کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اپنا سب کچھ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اپنے امام وقت کے لیے قربان کر دیا، آئیے ہم بھی دعا کریں کہ خدا ہمیں بھی حضرت عباس کی تأسی و پیروی میں اپنے امام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اس عہد پر وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں میں عباس آئے تو ایک دفعہ کپڑا ہٹا کر امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کے بازوں کو چومنا شروع کیا اور امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ایک دفعہ ام المنین پوچھتی ہیں، اے والی بتائیے، اے سرور بتائیے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، آج آپ کیوں رو رہے ہیں، آج گریے کا سبب کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں، اے فاطمہ، اے ام البنین، یہ آپ کا فرزند میرے حسین کی مدد و نصرت کے لیے اپنے شانوں کو کٹوا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے کہ جب سرکار کی گود میں آئے تھے تو ایک دفعہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ جناب زہرا کہتی ہے، بابا یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ابھی جبرائیل نازل ہوئے ہیں، کہا اے محمد آپ کا نواسا تین دن کا بھوکا پیاسا سرزمین کربلا میں قتل کیا۔ یہ وہ واحد امام ہے کہ جس کی خوشیوں میں آنسو ہیں، یہ وہ واحد امام ہے کہ جس کی ولادت سے قبل در حقیقت اس کی شہادت کا اعلان کیا گیا۔ اور آج کے تین شعبان کے دن کی جو دعا ہے اس میں پڑھتے ہیں، اللہم انی اسلکا بحق المولود فی ھذا الیوم، اس دن کے مولود کے توسط سے تجھ سے سوال کرتے ہیں، الموعود بشہادت ہی قبل استحلال ہی بولادت، جس کی ولادت سے قبل ہی در حقیقت اس کی شہادت کا اعلان ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ائمہ برحق ہادیان رحمت کی معرفت حاصل کرنے اور ان کی زندگی میں تأسی و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما، دشمنان دین و عزاداری و پاکستان کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو وہ ایمان کی استقامت فرما کہ ہم اپنے امام کے لیے در حقیقت ہر کڑے سے کڑے وقت میں میدان عمل میں حاضر رہے۔ علماء حقہ کا سایہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی دامت برکات ہو گا، اور تمام علماء حقہ کا سایہ ہمارے سے مقام دائیں فرما، ہمیں اپنی بندگی کرنے کی اور تقویٰ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں پر اپنا پردہ اف ڈال دے خدا، اور ہمیں اس دنیا میں اہل بیت کا موتی اور آخرت میں ان کی شفاعت کا حقدار قرار دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔